چلیے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد. ان کی لسٹ نہیں چاہیے جی, ان کی نہیں چاہیے, یہ تو سامنے ہی ہے. نہیں پہلے دوسری بنائیں, ٹھیک ہے جی. کل ہم نے اپنا سبق پارے کے اینڈ پہ پورا کیا تھا اور آپ سب کو ایک ہوم ورک ملا تھا کہ آپ سب نے علم کے آداب لکھ کے لانے. جو لوگ نہیں لکھ کے لائے وہ ہینڈ ریز کریں گے پلیز, جسٹ لفٹ ہاتھ کھڑے کر لیں. اوکے ٹھیک ہے, چلیے پھر آگے بات چلتے ہم لوگ, ٹھیک ہے. اب پارے کے شروع میں ہم دیکھیں گے کہ انہی واقعات کی کچھ مزید حکمتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی ترتیب کو سامنے رکھیں گے. اگر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی عقل سے سوچتے یہ پارا اس واقعے کو پورا ہونے پہ پورا ہونا چاہیے تھا, لیکن قرآن پاک کی ترتیب بھی الہامی ہے اس کے نزول کی طرح. جس طرح قرآن پاک نازل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی مرضی اور اس کی مشیت سے ہوا تھا, اسی طرح اس وقت جو ہمیں قرآن پاک دکھتا ہے اپنے سامنے, یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ترتیب ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آدھا واقعہ جس میں موسیٰ علیہ السلام کے وہ سارے سوال جواب ابھی جواب ملنے سے پہلے پورا ہو گیا اور اب اگلا پارا شروع ہو رہا ہے. ہم نے تو اس کو ایک سبق میں ڈالا, لیکن آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو آدھا وہاں کر کے ایک آپ کو پاز دے دیا, روک دیا. کیوں کیا؟ یہ بھی انسان کو صبر سکھاتا ہے. یعنی اب اللہ عالم اس کی حکمتوں کو وہ خود جانتا ہے بہتر سے, لیکن مجھے یہاں لگتا ہے کہ ایک پارا پندرہویں پارے کے اینڈ ایک سبق ایک واقعہ پندرہویں پارے کے اینڈ پہ ختم نہ ہونا, اگلے پارے میں اس کو لے آنا, یہ کملی طور پہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ علم کے راستے میں صبر بہت ضروری ہے اور بہت اعلیٰ ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز میں اب اس آیت 75 سے لے کے سبق کے اینڈ تک ہم اکٹھا کریں گے کہ اس میں ان واقعات کی حکمت ہے. کیا ہے؟ قال الم اقل لک, خضر علیہ السلام نے یا ان کے استاد نے کہا, کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا؟ کیا انک لن تستطیع معی صبرا, کیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اس میں جو لفظ پیچھے گزرا ہے وہ تو پہلے بھی تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا, اس پہ ہم نے پچھلے پارے میں بات کر لی. یہاں اگر آپ ہائی لائٹ کریں نا تو ایک نئی چیز ہے اس میں, الم اقل. آپ اس کو بڑا سا کر کے لکھیں, الم اقل, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ یہ جملہ استاد کے منہ سے سننا کیسا لگتا ہے؟ اور یہ جملہ کن کو کہنا پڑتا, کن کو سننا پڑتا ہے کہ جو پچھلی بات پہ عمل نہیں کرتے؟ کسی بھی طالب علم کے لیے یہ جملہ قابل غور ہے اور اس کے لیے قابل لمحہ فکریہ بھی ہے. اچھے طالب علم کون ہوتے ہیں, اچھے شاگرد کون ہوتے ہیں کہ جو استاد کی بات کو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں, اور جو ذرا سے ریلیکسڈ ہوتے ہیں وہ اس میں تعاقف کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں نمبر ایک. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس میں اپنے خیال کے مطابق کچھ رنگ آمیزی کر لیتے ہیں. یہاں ہم حضرت موسیٰ کے کردار پہ کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ نبی تھے, اور حضرت خضر پہ بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ فرشتے تھے یا انسان تھے, لیکن ہم تو اس کو اپنے لیے پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کا ایک سبق ہونا چاہیے, کبھی بھی میرے استاد کو مجھ سے الم اقل نہ کہنا پڑے. انک لن تستطیع معی صبرا, کیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال موسیٰ علیہ السلام, یا شاگرد بولا, ان سألتک, اگر میں آپ سے سوال کروں, ان شیئم, کسی چیز کے بارے میں, بعدہا, آج کے بعد, یعنی آفٹر دس, یا آج کے اس انسیڈنس کے بعد, یا ہاں سے مراد سوال بھی ہو سکتا ہے کہ اس سوال کے بعد جو میں کر چکا آج تک, اگر میں اس کے بعد پھر آپ سے سوال کروں تو فلا تصاحبنی, تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. بہت ہی قابل غور جملہ ہے. استاد نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ اگر تم نے اس کے بعد اب کوئی سوال پوچھا تو میں تمہیں نکال دوں گا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی بے صبری دکھائی گئی ہے ادھر. और शागिर्दों में अक्सर बेसब्री होती है, जैसे बच्चों में होती है। छोटी सी चीज ना मिले तो रोने लगते हैं, छोटी सी चीज मिलती है तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा खुश होने लग जाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को यह जुमला नहीं बोलना चाहिए था। आप इस जुमले को जरा बिल्कुल एक प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने सामने लाएं। एक उस्ताद है और एक शागिर्द है, और शागिर्द से गलती हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शागिर्द उसके बाद कह दे, अच्छा ये मेरी आखिरी गलती थी, इसके बाद आप मुझे अपने साथ ना रखें। यही जुमला बन रहा है ना। क्या स्टूडेंट्स को ये चीज करनी चाहिए कि भाई मुझे निकाल ही दें तो अब अच्छा है? नहीं कहना चाहिए था उनको। क्या कहना चाहिए था? अब मैं आपको सिर्फ एक सेंस समझाने के लिए, काला इन सअलतुका अन शयइन बादहा, मूसा अलैहिस्सलाम को यह कहना चाहिए था कि अगर आज के बाद मैं इसके अलावा फिर कोई सवाल करूं तो आप मुझे और मोहलत दीजिएगा, आप मुझे सजा दें, आप मुझ पे सख्ती करें, लेकिन फला तुसाहिबनी कहना, ये महरूमी की बात है। इल्म के सफर की मुसीबतें जो लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते ना, या तो वो कह जाते हैं कि फला तुसाहिबनी, और या खुद ही फला तुसाहिबनी पर अमल करके उस सिलसिले को मुनक़ते कर देते हैं। कितना फल लगता है दरख्त के शुरू में, जब मौसम आता है तो दरख्त के ऊपर बहुत सारा बूर लगता है ना, आपने कभी देखा होगा आमों की केरियां कितनी लगती हैं जब बिल्कुल नया नया सफर होता है, या अगर आपने कभी अनार लगता हुआ देखा, उसके छोटे छोटे फूल से होते हैं, या ऑरेंज, या कोई भी, बहुत सारा फल लगता है। लेकिन एंड पे अगर आप उसकी 6 महीने की फसल है या साल की फसल है, आई डोंट नो, मुख्तलिफ फलों की मुख्तलिफ होगी, एंड पे जो फल आता है वो कितने परसेंट होता है? वजह क्या कि बहुत सारा बूर रास्ते में ही फला तुसाहिबनी कह जाता है। आंधियां चलती हैं, आपने सुना होगा पाकिस्तान में कि जब आम पकने का मौसम आता है तो आंधियां चलती हैं। गर्मियों के आगाज में बहुत आंधियां आती हैं पाकिस्तान में, क्योंकि वही आमों के पकने का मौसम है। तो असल में वो आंधियां इसलिए होती हैं कि जो कच्चे झड़े हुए फल है ना, जो बेचारे किसानों ने और फार्मर्स ने उतार के इतना पैक करना है और बाद में खोल के देखना है तो उसमें कहीं कीड़ा लगा हुआ है, कहीं वो गले में, वो खुद ही उतर जाए। ये फितरत का निजाम है, ये अल्लाह की तरफ से एक किस्म का नेचुरल फिनोमिनन है कच्ची खराब चीजों को झाड़ने का। यही हालात आपने सुना होगा, जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा एबॉर्ट हो जाता है, तो इसमें भी डॉक्टर्स यही कहते हैं कि जितने बच्चे खुद ही मिसकैरेज की सूरत में निकल जाते हैं उसमें से अमूमन हैंडीकैप्ड होते हैं या उनमें कोई ना कोई खराबी होती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला इंसान की इस तरह भी मदद करता है कि उसकी मेहनत को खत्म करता है। तो यहां से अब आगे खुद समझ जाइए, अल्लाह ने अपने दीन का काम बहुत सिक्योर हाथों में देना होता है। बिल्कुल ऐसे ही समझे कि जैसे आप अपना कंप्यूटर कभी अपने बच्चे को तो नहीं देंगे। ये अलग बात है कि आजकल मैंने देखा कि माओ के फोन तो होते ही बच्चों के हाथ में, कभी भी नहीं ऐसा हो सकता, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम अपनी कीमती चीजें कमजोर हाथों में नहीं देते। अल्लाह सुबहाना तला ने भी कुछ इसी किस्म का यहाँ निजाम रखा हुआ है दुनिया में कि बहुत सारे लोग, यदि मैंने आपके लिए यकीन करें, मैं आप सबकी शुक्र गुजार हूँ कि आपने मुझे पढ़ने का फिर मौका दिया, और मैंने आज सुबह ही अल्लाह के हुक्म से नियत की है अल्लाह मौका दे। एक बहुत ही खूबसूरत किताब मेरे हाथ लगी और काफी देर से मेरे हाथ में थी, लेकिन अब मैंने उसको गौर से देखा और मैंने नियत की कि इसको मैं किसी ना किसी ग्रुप को पढ़ाऊंगी। उसका नाम ही है खैरुल कुरून की दरसगाहें और तरीका तालीम। इंशाल्लाह हम ऑर्डर करेंगे, जहां भी जिस तरह भी हो सका इसको पढ़ेंगे। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं उस किताब को छोड़ूं, हर शुरू से लेके आज तक हर दौर की, यानी सहाबा की दरसगाहें, ताबईन की, तबा ताबईन की, असलाफ की, कुछ चीजें इंशाल्लाह उसी में से आज एंड पे आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन बहरहाल दुआ कीजिए कि इल्म की रास्ते की पाबंदियों को मैं बर्दाश्त करके आखिर तक पहुंच ही जाऊं। 3 सेकंड तक ये दुआ कर ले कि अल्लाह ताला मुझे कहीं बीच में ना कच्चा झाड़ देना, क्योंकि जो कच्चा झड़ा होता है ना वो कच्चा पक्का ही फिर फल फैलाता है, और वो फिर जो इल्म फैलता है ना वो अल्लाह की पनाह। कहते हैं अगर आप मुझे साथ ना रखें, कद बलगता मिल्ल दुन्नी उसरा, या अब उस पर और तौकीद कर दी। उर्दू में ताकीद कहते हैं, अरबी में तौकीद है। कहां पढ़ा आपने, किसी को याद है? बिल्कुल करीब की सूरतों में पढ़ा है, मिम्बादी तौकीदी हा। سورت نحل میں پڑھا تھا اس عورت کے لیے اللتی عربی کا ایک لفظ تھا وہاں, اللتی نقدت غزلہ من بعد قوت انکاسا, کہ وہ عورت جس نے بڑی محنت کے ساتھ کاٹا تھا اور اس کے بعد اس کو ضائع کر دیا تھا. تو وہی لفظ توقید ہے. موسیٰ علیہ السلام اتنا بھی کہہ کے چپ کر جاتے نا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے استاد پھر ریکنسیڈر کرتے ان کو, لیکن موسیٰ کے منہ سے ایک اور جملہ نکل گیا, قد بلغت من لدنی عذرا, بس آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے حد عذر کو. اس کو سمجھیں آپ کیا جملہ, آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد اگر آپ مجھے نکال بھی دیں اپنی صحبت سے تو آپ کے اوپر کوئی اس کا میں بلیم نہیں کروں گا, آئی ول ناٹ کلیم یو, یا میں سو نہیں کروں گا, یا میں اس کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کروں گا کہ میری طرف سے واقعی آپ کو عذر مل گیا, یہ مراد ہے. اور آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہو سکتا ہے کہ اپنے اس جرم کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے کر رہے ہیں نا, لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں ساری چیز کو تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا استاد کو جواز دینا کہ پھر میں آپ کے اوپر کوئی شکوا نہیں کروں گا, گلا نہیں کروں گا, بس واقعی میں پھر اس قابل نہیں تھا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھے. اس کے بعد آپ دیکھیے اسٹوڈنٹ کے منہ سے دو انتہائی جملے سنے, استاد کیا بولے؟ کچھ نہیں بولے. یہ بھی ایک جملہ نوٹ کیجیے, بس فن تلقا, دونوں چلے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بولنے دینا چاہیے, جو بولتا ہے اس کو خوب بولنے دیں, جو کہتا ہے اس کو کہنے دیں, جو جس کو سمجھ آتی ہے وہ کرنے دے, اپنے الفاظ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ جو وقت آئے گا تو دیکھیں گے کیا ہوگا. اچھا عموماً ہم اس موقع پہ دو انتہا کا شکار ہوتے ہیں, انہوں نے دو جملے بولے اور ہم الحمدللہ استاد ہونے کے ناطے آگے چار بولتے ہیں, بالکل تم اسی قابل ہو, میں بالکل نہیں رکھوں گا, یہ کروں گا وہ کروں گا, ایک یہ ٹون ہوتی ہے اور ایک دوسری ہوتی ہے, نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ تو ایسے ہیں, چلے ایسا تو پھر ہو ہی جاتا ہے, مجھے پتا ہے آپ کی مجبوری ہے, یعنی بالکل ہی نیگیٹو. یہ دونوں ہی رویے درست نہیں ہیں. جو کوئی کچھ کہتا ہے کہتے, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ کسی سے کوئی ایک غلطی پہلی دفعہ ہوئی, ہو جاتی ہے بہت سارے ساتھی ہیں, پھر وہ بعد میں لکھتے ہیں فار گیو دس اینڈ دیٹ, تو میں اکثر اس کے جواب میں یہی لکھتی ہوں, دعا لکھ دیتی ہوں استغفار کی, جس کا مفہوم جو ہوتا ہے کہ اللہ مجھے بھی معاف کرے آپ کو بھی معاف کرے, کیونکہ ہم سب ہی غلطیاں بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کے منتظر ہیں. پھر اگر کسی سے وہ بات ایک سے دوسری تیسری بار ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں ظاہر ہے جب بات غلط ہوتی ہے تو اچھے ساتھی جو ہوتے ہیں ان کو احساس ہوتا ہے, پھر وہ لکھتے ہیں پلیز فار گیو می دس اینڈ کافی جو بھی لکھتا ہے, تو میں اس کے جواب میں صرف دو لفظ لکھتی ہوں انگلش کے, اوکے دیٹس اٹ, ٹھیک ہے آپ نے, اب میں کو نہیں چلے کوئی بات نہیں بھائی, میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں کیوں ان کو ریلیکس کروں, اگر وہ اس وقت اپنے اس غلطی کے بوجھ میں دبی ہوئی ہیں تو رہنے دے ذرا تھوڑی دیر. تو اس لیے لوگوں کو ریلیکس کرنا نہیں چاہیے, نہ تو پش کریں نہ ریلیکس کریں. استاد خاموش ہیں اور یہ وقار ہے, اس کو متانت کہا گیا ادھر. خیر آگے دیکھیے سفر شروع ہوا, یہاں سے ایک بہت ہی خوبصورت رویہ بھی استادوں میں جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے, مہلت دینا. پہلی غلطی پہ نہیں پکڑا, دوسری پہ بھی نہیں پکڑا, ایون دوسری کے بعد طالب علم تھوڑی سی بات ایسی کرتا ہوا دکھتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن استاد نے موقع دیا. تو اچھے ماں باپ اور اچھے استاد, اچھے کولیگز, اچھے کوچز ان سے سیکھنے والوں کو مہلت دیتے ہیں, فوراً نہیں روکنا. دیکھیے بعض دفعہ ہم ہر وقت ٹوکتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور ایک یہ کہ بالکل نہیں ٹوکتے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, پھر دوسری بات ہے کہ ہر غلطی پہ روکتے ہیں یہ بھی ٹھیک رویہ نہیں ہے, اور ہر وقت ٹوکتے کبھی نہیں. آپ اپنے بچوں کی تربیت تو اسے سیکھ ہی سکتے ہیں نا, اگر آپ کوئی اس لیول پہ نہیں بھی ہیں, اگر تو ہر غلطی پہ بچے کو مت ٹوکے, اوور لک کریں, اگنور کریں, جب دیکھیں کہ اس کی اپنی عقل کام نہیں کر رہی تو اس کو اشارہ کریں, کبھی آنکھ سے کبھی منہ کے ایکشن سے, لیکن آخر میں بس اس کو آدھے لفظ سے اس کی اہمیت کا احساس دلا کر آگے چلیں, کیونکہ استاد اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں ایک ہی کام کرتے ہیں. خیر آیت 77 فن تلقا, بس دونوں چلے, چلتے ہی گئے, یعنی سفر کنٹینیو رہا. حتی اذا اتیا اہل قریتی, یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہنچے ایک بستی والوں کے پاس, نستطعما, انہوں نے کھانا طلب کیا, पीछे याद है कई बार ये बात हो गई कि अलिफ सीन ता लग जाए तो टू सीक वही लफ्ज है। ताम खाना होता है, तोम इस तत अमा क्या होता है खाना तलब करना। इन दोनों ने खाना तलब किया अहलहा उसके रहने वालों से। उस दौर में ना होटल्स थे ना मोटल्स थे और ना जंक फूड और फास्ट फूड की कबख्ते थी। लोग जाते थे बस्ती वालों पे लाजिम होता था कि खाना खिलाएं। हत्ता कि जितनी भी हम इस्लाम के अंदर मेहमान नवाजी की हदीसें और बातें पढ़ते हैं वो उसी दौर के हालात को सामने रखते हुए थी। ठीक है, नतीजा क्या निकलता कि लोग फिर खिलाते। अब इन्होंने खाना मांग भी लिया, चलो खुद नहीं खिलाया तो मांगा ना दिया, इससे समझिए कि वो कितनी स्टबन बस्ती थी या बखील थी या व्हाटएवर। फा अबाउ तो उन्होंने इनकार कर दिया। ये कौन सा लफ्ज है? अबा या भी शैतान के मामले में ना सख्ती से इनकार करना। देखिए जो लफ्ज है ना इनकार, ये भी अरबी के लफ्ज है, नुकुर से मुनकर। लेकिन अबा और इनकार में क्या फर्क है कि इनकार में सख्ती पाई जाती है कि मुश्क यानी किसी चीज को शिद्दत के साथ निगेट कर दिया कि नहीं हम नहीं ये काम करेंगे। ठीक है, हो गया। अयुदय्यिफुहुमा कि इन दोनों की मेहमान नवाजी करें, यानी उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि उन दोनों की मेहमान नवाजी करें, यानी कहने पे भी नहीं दिया। बहुत ही बखील बात होगी, किसी एक ने भी नहीं दिया ये भी सोचें। अच्छा यहां लफ्ज क्या आ रहा है? बस्ती वालों से, इज्तमाई बात थी ना, किसी एक फर्द की बात नहीं, पूरी बस्ती की बात है। यहां इसे नोट कीजिएगा कि हर जगह ऐसे लोग तो होते ही हैं कि जो बहुत ही फियाज होते हैं खिलाने पिलाने में, और ऐसे भी होते हैं जो मेहमान को देख कर खाना इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन यहां पूरी बस्ती का अमल है। और जब पूरी बस्ती में किसी ने भी ये काम ना किया तो गोया कि पूरी बस्ती मुजरिम हो गई। खैर होना क्या था, ये क्लेम कर सकते थे। लेकिन उस्ताद का अमल देखिए, फवजदा फीह जिदारैन युरीदु अन यनक़त्त फअक़ामहु। तो इन दोनों ने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो उसे खिजर अलैहिस्सलाम ने सीधा कर दिया। अब यहां बड़ा खूबसूरत अंदाज है ये अरबी का कि दीवार गिरने का इरादा कर रही थी। इमेजिनेशन में कुछ आता है? बिल्कुल यूं क्रुकेट यानी झुकी हुई चीज, जिसको देख के लगेगा कि ये भी गिर जाएगी, अभी गिर जाएगी। तो खिजर ने पकड़ के उसकी मरम्मत शुरू की और उसको सीधा कर दिया। अच्छा ये बताइए कि खिजर अलैहिस्सलाम का ये काम अच्छा था कि बुरा? अच्छा था ना। पिछले दो काम मूसा की शरीयत या हर दौर की शरीयत के मुताबिक नहीं ठीक थे, ना कत्ल जायज था और ना ही किसी की चीज को खराब करना, ला दरर वला दरर। ये अमल वैसे खराब नहीं था बल्कि एहसान के दर्जे पे था। यहां पर आप देखिए शागिर्द की कोताह नजरी, उस्ताद का अमल एहसान के दर्जे का था। वो मोहसिन बनना चाहता था, मुत्तकी से बढ़कर मोहसिन। लेकिन शागिर्द अभी समझते नहीं है ना, जैसे बच्चे भी छोटे होते हैं उनको नहीं पता होता कि माँ बाप कुछ लोगों के रवैयों के बावजूद उनके साथ अच्छा मामला क्यों करते हैं। तो फौरन ही मूसा बोल उठे, काला लो शी तलत तखस्ता अलैहि अजरा। मूसा अलैहि सलाम ने कहा अगर आप चाहते तो इस पर कुछ उजरत ले लेते। अच्छा अब जरा मूसा अलैहि सलाम के टोकने का अंदाज देखिए, क्या ये कहा है मूसा ने कि आप दीवार ना बनाते? ये तो नहीं कहा। या उस्ताद के ऊपर कोई तनकीद की है कि क्यों बनाते हैं? नोट कीजिए ये अदब का मुकाम है, ये तालिबे अदब होता है। उन्होंने ना तो उस्ताद के उस अमल को कि दीवार को ठीक करना उसका तो जिक्र ही नहीं किया। बात समझ रहे? हम तो डायरेक्ट हिट मारते हैं ना किसी के ऊपर, कट कट हम कहते हैं ये गलत है ये ठीक नहीं है। इन्होंने दीवार को सीधा करना यानी फा अकामहू पे कोई बात नहीं की, बस अपनी दबी आवाज में कहा कि करना तो था, अच्छा किया आपने, वेरी नाइस, हाँ लेकिन कुछ पैसे ले लेते। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमें खाना नहीं दिया तो चलो फिर हम इनके ऊपर एहसान क्यों करें जब ये खा अल्लाह के साथ भी और बड़ों के साथ भी। और ये अदब ना रहे तो इल्म खत्म हो जाता है, इल्म बोझ बन जाता है, वबाल बन जाता है जब अदब ना हो उसमें। फिर बंदा खुद का खुद उस्ताद बनना पसंद करता है दूसरे की निस्बत। अच्छा चलिए अब आप देखिए कि इतना जुमला खत्म हो गया। मूसा ने कहा बस आप ले लेते। उस्ताद को क्या चाहिए था इसके जवाब में? क्या बताते कि नहीं मैंने इसलिए लिया कि पता नहीं बेचारे गरीब हैं। हिकमत पेश करते ना लेने की, जिक्र ही नहीं किया। بغیر وجہ بتائے قال ھذا فراق بینی وبینک، کہنے لگے اب یہ ہے جدائی کا وقت میرے اور آپ کے درمیان، ٹائم ٹو لیو، ختم. کیوں نہیں بتایا؟ کیونکہ موسیٰ پیچھے کیا کہہ چکے تھے کہ اگر اب آپ مجھے نکال دیں گے، اپنے پاس سے دور کر دیں گے، تو آپ میری طرف سے عذر پر پہنچ چکے. قد بلغت من لدنی عذر. تو گویا کہ یہاں پتہ چلتا ہے کہ شروع میں ڈیٹینشنز ملتی ہیں، شروع میں انسٹرکشنز ملتی ہیں. جب اسٹوڈنٹ خود ہی یہ لکھ کے دے دے کہ آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، تو گویا کہ وہ پھر اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بس اب آپ کے میرے سے جدا ہونے کا وقت ہے. اچھا، یہاں اب یہ بات ہے کہ آپ کو دونوں سائڈیں ادھر ایون دکھ رہی ہیں. اگر شاگرد خوبصورت بات کر رہا ہے نا، تو استاد کا بھی تو انداز دیکھیے. یہ کیوں نہیں کہا گیٹ آؤٹ، نکل جائیے یہاں سے، ہم آپ کو یہاں سے نکالتے ہیں. یہ بول سکتے تھے نا جملے. اس میں کیا ہوتا؟ بات تو وہی ہوتی جو ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں دیکھیے کہ ہاز فراق بینی و بینک، تیرا اور میرا، اپنے آپ کو شاگرد کے ساتھ ہی لے آئے ہیں کہ اگر تم جا رہے ہو نا، تم ایک استاد سے محروم ہو رہے ہو نا، تو میں بھی تو ایک شاگرد سے محروم ہو رہا ہوں نا. یہ مطلب ہے ادھر. اور جانے والا کبھی یہ نہیں سوچتا، یہ یاد رکھیے. سب رشتے، ناطے، تعلق داریاں توڑ کے جب کچھ لوگوں نے جانا ہوتا ہے نا، تو وہ سب سے بات کرتے ہیں، استاد سے نہیں کرتے. یہ بڑی دکھ کی بات ہے، اور یہ چوٹ بڑی دفعہ سہتے ہیں استاد. جب آپ کبھی اس موقع پہ آئیں گے نا، دل کی گہرائیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اسٹوڈینٹس، ہر ایک، چاہے وہ تنگ کرے، بات مانے نہ مانے، لیکن جب جو جانے والے ہوتے ہیں نا، وہ آپ چھوڑ دیجئے اپنے سارے معاملوں کو کہ ڈکلریشن فارم فل کرنا ہے نہ کرنا ہے. سب سے زیادہ ڈینائی کیے جانے والا رول جو میں نے پچھلے 5 سال سے لے کے 7 سال کے بیچ میں دیکھا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب کسی کو کسی مجبوری سے کورس چھوڑنا ہے، اللہ نہ کرے کسی کو آپ میں سے بھی کبھی موقع میں آئے، اور ہوتا ہے لوگ کورس سوئچ بھی کرتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں، کہیں چلے گئے، کچھ ہوئے، آن لائن پہ چلے گئے، کچھ بھی پرابلم ہے، ایک کال کر کے میٹنگ لے کر ٹائم اپنے پاس، انہوں نے آ کے ایک چھوٹا سا فارم فل کرنا ہوتا ہے ڈکلریشن. اور آپ سب کو یہ بات پتا ہے، کوئی آپ میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں پتا، بھول جاتی ہیں. اور بات ہے، ہم فارم فل ہی نہیں کرنے دیتے اس وقت تک جب تک نہ ہو، الا یہ کہ کسی نے وقت سے پہلے کیا. آپ کہیں گے ہم نے تو یوزنگ کیے تھے جب یہ کورس ہی نہیں شروع ہوا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ بعد میں آپ کو یہ ایک موقع پہ، تو ہمارے ادھر آنے سے پہلے ہی رمضان میں فیل ہو گئے تھے پچھلے سال کے بعد. بات ہے کس طرح مختصر یہ، لیکن بہت کم، آٹے میں نمک کے برابر ہمارے دیتے ہیں، کم ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن جو چھوڑتے ہیں وہ اس کی اہمیت نہیں سمجھ. اس کو کہہ دیا، کہہ دینا میں نہیں آ رہی، اس کو کہہ دیا، کہہ دیا میں نہیں آ رہی. اسی لیے شاید آپ لوگوں نے کبھی محسوس کیا، رول کال میں آج بھی ان لوگوں کے نام بولے جاتے ہیں جن کو آپ نے پچھلے 2-3-4-6 مہینے میں نہیں دیکھا. ہم کیسے جرت کریں؟ کوئی کہتا نہیں وہ نہیں آئیں گی اب. میں کہتی ہوں استغفر اللہ، میں تو یہ گمان بھی نہیں کر سکتی. میں کسی کے بارے میں یہ بد گمان نہیں ہوں کہ اس نے چھوڑ دیا، اس کی دوست نے کہہ دیا، وہ پاکستان چلی گئی ہے. مجھے خود نہیں پتا تھا کئی لوگ آج بھی پاکستان گئے ہوئے اور مجھے نہیں انہوں نے بتایا، یا میرے پاس ان کی کوئی ریٹرن چیز نہیں، مینجمنٹ کے پاس ہوگی تو ہوگی. تو یہاں اسٹوڈنٹ اور استاد ریلیشن شپ ہے. ہاز فراق بینی و بینک، کہتے ہیں کہ مرے کا صبر آ جاتا ہے، گمے کا نہیں آتا. یقین کیجیے یہ بات 100% سچ ہے. جو بچے مر جاتے ہیں ماں باپ کے، وہ تو سب کو صبر آ جاتا ہے، لیکن کسی کا بچہ گما ہو تو ماں کیا کہتی ہے؟ شاید ابھی دروازہ کھٹکے گا وہ آ جائے گا. کیوں حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف کو نہیں بھولے تھے؟ لیکن یہ ایک قسم کا اسکیپزم بھی ہوتا ہے اور ایٹیچیوڈ بھی ہوتا ہے. ہم کیوں بولے، ہم کیوں ملے؟ زیادہ سے زیادہ خطرہ یہ ہوتا ہے نا کہ سامنے آ گئے تو یہ پھر کہیں گے کیا ہو، زیادہ سے یا یہ کہیں گے کہ اچھا ہم یہ مسئلہ حل کر دیتے ہیں. اور بعض لوگ استاد سے تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہوتا ہے نا، وہ استاد کا ہوتا ہے. لوگ ان چیزوں کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے، پھر اخیر ان کے لیے دل سے محبت کھرچنی پڑتی ہے اور کھرچی جاتی ہے، اور وقت آتا ہے کہ وہ یاد بھی، ان کے نام بھی نہیں یاد رہتے. تو استاد کا یہ جملہ اگر کبھی بولنا پڑے کہ چلے جاؤ، کبھی نہ کہیں، नेवर, जिंदगी के किसी स्टेज पे। अब देखिए उस्ताद से मुराद वो सारे ही सिस्टम है ना जो दिल किसी को इल्म सिखाता है। मैं इंशाल्लाह बेचैन हो रही हूँ कि जल्दी से आपको कुछ कोटेशन सुनाऊँ उस बुक की, कि कैसा उन लोगों का मिजाज था और वो क्या कुछ करते थे। लेकिन यह कि यहाँ उस्ताद का खूबसूरत जुमला है, या दीन सिखाने वालों का, मैनेजमेंट का अच्छा जुमला है, हाजिर जाओ भाई फिर अब वक्त जुदाई है। क्योंकि इससे जाने वाले को फिर वो थोड़ा सा वो नहीं मालूम होता इस तरह से। बहरहाल सौ नबियों का भी था मालम तस्तती अलैहि सब्र, बस अब है ये वक्त जुदाई का मेरे और आपके दरमियान। हाँ लेकिन अब मैं आपको बता देता हूं असल हकीकत इन चीजों की जिन पर आप सब्र ना कर सके। चलिए जरा इस जुमले पे भी तनकीद करते हैं। असल में वो बुखारी पढ़ रही हूं ना आजकल, तो वो जिरा की आदत होगी इसलिए हर आयत के ऊपर दिल करता है कि बात करूं। इस जुमले को देखिए, अब तुमको बताता हूं हकीकत उनकी जिस पे तुम सब्र नहीं कर सके। आप जरा अपने ऊपर ले, मुझे तो निकाल दे, मैं तो आपका अपना उस्ताद नहीं समझ, आपका उस्ताद आपको नहीं, मैं अपने आपको आपका उस्ताद नहीं समझती। अगर होगा तो मैं अपने किसी उस्तादों पे आपको डाल के फारिग हो जाऊंगी, ठीक है? मुझे तो निकाल दें, किसी एक उस्ताद और शागिर्द को बीच में रहें और बिल्कुल एक को मूसा बना लें, एक को खिजर बना लें। इमेजिनेशन में मूसा ने एक बात पे बोले, फिर दूसरा बोले, जब मूसा ने तनकीद की उस्ताद आगे से जवाब दिया, खामोश रहे ना, कुछ नहीं बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर उस शागिर्द निकल रहा है, तो जाते जाते मूसा को या शागिर्द को उस्ताद पकड़ के कहता है, अब जाते जाते जरा मैं तुम्हें हिकमत तो सिखा दूं कि क्यों मैंने कहा। तो उस वक्त एक बदतमीज और गुस्ताख शागिर्द क्या होता, ये आप हैं जिनकी वजह से मैं छोड़ के जा रही हूं, अगर आपने पहली बात पहली दफा बता दी होती तो मैं दूसरा सवाल ही ना करता। बस कितनों को बात इतनी से समझ आ गई है। अल्लाह अकबर, यानी कुरान समंदर है, वल्लाह ये समंदर है। इसमें जाने के लिए इंसान के का बहुत हौसला चाहिए, बड़े बड़े लंग्स चाहिए इसमें डूबने के लिए। कि उस्ताद ने अब जाते हुए वो बातें बताई हैं जो अगर हम अपनी जुबान में कहें एक शागिर्द की इन रोशनी में, कि अगर शागिर्द को पहले ही बता देते तो फिर वो ये ना कहता, देखा अगर आपने ये बातें मुझे पहले बताई होती तो मैं इस तरह ना सोचता या सोचती। ये बात है इसके अंदर, लेकिन उन्होंने अब बताई और उस्ताद शागिर्द कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? आपको पता है कब बताना है कब नहीं बताना। इसे एक और बात भी नोट कीजिए कि हर बात की हिकमत बताना जरूरी नहीं होती। आप अपने बच्चों के साथ जब मामला करते हैं और आप उनसे कहें कि बेटा आप ये ना खाओ, आप क्या चाहते हैं आगे से क्या कहें? ओके, और वो आगे से हिकमतें पूछे, फिर क्या होगा, फिर क्या, अच्छा ना करूं, अच्छा कर लूं, अच्छा फिर हिकमत देर से बताई। अब हिकमतें तीनों इकट्ठी बता दी। अम सफी न तुफका नकली मसाकी न या मलू न फिल बहरी। जहां तक उस कश्ती का मामला है तो वो गरीब लोगों की मलकियत थी जो मेहनत करते थे दरिया में। फारत तो नहीं बहा, बस मैंने चाहा कि उसको ऐबदार कर दूं। ये जो लफ्ज है ना अरद, तू इरादे से, अरादा या अरादा इरादे से, रौद से, सॉरी अरादा यारी दू है, लेकिन लफ्ज इसमें रूट है रा वाउ दाल, रौद पलट पलट कर आना। हम किसी चीज का इरादा करते हैं ना उसके पहले बहुत सोचते हैं, यूं करूं नहीं करूं, ओके दिस दैट, वो जो माइंड में चल रही होती है ना एक सर्कुलेशन, उसको इरादा कहते हैं। इसके आगे फिर अजम होता है और डिक्लेरेशन और सब कुछ। बहरहाल मैंने इरादा किया, अन आईबहा, ये जो आईबा है ना ये वही लफ्ज है जिसको उर्दू में आप ऐब कहते हैं, ऐबदार करना, ठीक है? किसी चीज का नक्स उसमें डाल देना। वकान वरा अहम मलिकुन, और था उनके पीछे बादशाह। क्या करता था, या खुजुकुल्ल सफीनतिन गस्बा, ले लेता था हर कश्ती को जबरदस्ती। या खुजू क्या है, अखज या खिजू से, कुल्ला हर सफीना कश्ती को, सुफन से है, इसकी जमा सुफन होती है, कश्तियां, बादबानी कश्ती, यानी कश्तियों के कई नाम कुरान में आप पढ़ते हैं, जारिया, और इसी तरह से यहाँ सफीना आ गया, फुल्क आता है, ठीक है? तो यहां मुराद है कि वो खास कश्ती थी जो गस्वा का लफ्ज उर्दू में सुना, फलां का माल गस्ब कर लिया, ठीक है? बादशाह हर कश्ती को जबरदस्ती किसी की कश्ती को हथिया लेता था। अच्छा यहां से लफ्ज थोड़ा सा देखिएगा, मस्कीन, अम्मा सफीना तो फकानत, कानत में ता क्या है, तानीस की, मुअन्नस की है, सफीना की वजह से काना यकून होता है, ता लग गया तो कानत हो गया। मस्कीन की यहां डेफिनेशन भी मिल गई, مسکین وہ نہیں ہوتا کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ ہوتا ہے فقیر، فقر، جس کی کمر کے مہرے توڑ دیے وہ بھوک نے، غربت نے. مسکین کہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ ایسٹس ہوں لیکن ان کو ان کے خرچے نہیں برداشت کر پا رہا. یعنی یہاں مثال لیجئے کہ کشتی کو آپ گاڑی کر لیجئے، کشتی کو گاڑی کرنے کو آپ دیکھ لیجئے کہ گاڑی ہے، پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو مرمت نہیں کر سکتے. سورۃ توبہ میں ہم نے صدقات کے مصارف میں لفظ مسکین بھی پڑھا تھا، تو یہاں سے آپ کو کس کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ مسکین تھے، لیکن کشتی ان کی اپنی تھی. خیر، اب انہوں نے کہا کہ اس کشتی کو میں نے عیبدار کر دیا. اب آپ دیکھیے کہ بظاہر کشتی کا عیبدار ہونا ایک نقصان تھا نا، ان لڑکوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے لیے نقصان کتنے بڑے فائدے کا ذریعہ بنے گا. کشتی چمکتی دمکتی رہے اور اگلے ہی کنارے پہ بادشاہ اس کو قبضے میں لے جائے. ہو سکتا ہے وہ بادشاہ اپنے بحری بیڑے بنا بنا کے بھیجتا تھا، کیا کرتا تھا ان کشتیوں سے. لیکن دوسری طرف ہے کہ اس کا ظاہری حسن کم ہو گیا لیکن چلتی رہی، کون سی بہتر ہے؟ چلیے آپ اپنے آج کے حالات پہ لیجئے، وہ گاڑی وقت حالات کے مطابق ضرورت پوری کرتی ہے. آپ کسی بھی ایسے ملک کا سوچیے جہاں بہت خطرے ہیں، فتنے، چوریاں، ڈاکے رات آتے گن پوائنٹس پہ گاڑیاں لے لیتے ہیں. آپ اس ملک کو سوچ لیں، نارمل سی گاڑی، کوئی اچھی چلتی ہوئی، انجن سٹرونگ ہے لیکن ظاہری کوئی اتنی پمپی اینڈ گلیمری نہیں ہے، وہ گاڑی بہتر ہے یا برانڈ نیو گاڑی جو آپ نے 10 لاکھ، 20, 25, 50 لاکھ کی نکلوائی اور اگلی موڑ پہ آپ کو کسی نے گن پوائنٹ پہ چھین لیا؟ ایسے حالات آ جاتے ہیں بعض دفعہ لوگوں کے پاس کہ ان کو اس طرح کی ساری چیزوں کو پیچھے ڈال کے صرف ضرورت کی چیز پہ آ جانا چاہیے. جہاں پمپ اینڈ شو اور گلیمر اور زیادہ ملک بھوک میں مر رہے ہیں، چاروں طرف حالات خراب ہیں اور آپ اپنے پورچ سے ایک ایسی چمکتی ہوئی گاڑی نکالتے ہیں، کئیوں کا دل بھی تو کٹ جاتا ہوگا نا. تو یہاں ایک اشارہ ملتا ہے کہ نعمتوں کا ایکسپوجر نہیں چاہیے، اچھی چیز لے لیں جو آپ کے فائدے کی ہے، ظاہری شکل و صورت جیسی بھی اس کو رہنے دیں. اس لیے بچوں کو باہر ظاہر سجا سنوار کے دوسروں کو دکھانا اس سے بہت بہتر ہے کہ اگر بچہ بہت خوبصورت ہے تو اس کو معمولی کپڑے پہنائیے تاکہ دوسروں کی نظروں میں بہت نہ آ جائے. خیر، دوسرا واقعہ آیت 80، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین دونوں مومن تھے. پھر کیا ہوا؟ فَحَشِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا، ہمیں خدشہ ہوا کہ وہ سرکشی کرے گا، یعنی اس یہ بچہ کفر پہ ہوگا یا ماں باپ کے لیے بدتمیز ہوگا. تو یا نہ کفرا، سرکشی کرے گا یا کفر کے ذریعے ان کے اگائی کر دے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا، فرشتوں کو بتا کہ کس کی جان کب نکالنی ہے، اس نے بڑے ہو کے کیا کرنا ہے، جتنا اللہ دے دے وہ لے لیتے. تو بظاہر وہ نیک ماں باپ کا بچہ تھا لیکن اس بچے کے نصیب میں کفر تھا اگر وہ بڑا رہتا. اور ظاہر ہے کہ ایمان والے کے گھر میں کفر والا بچہ پیدا ہو گیا تو خیر تو نہیں آئے گی، ایک تو وہ ماں باپ کو دکھ دے گا، دوسرا آپ دیکھیے کہ اس بچے کو بھی تو پھر کفر پہ مرنے کے اوپر عذاب ہوگا نا. اور اگر بچپن میں لڑکپن میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے بلوغت سے پہلے مرنے کی وجہ سے اس کو جنت دے دے. سمجھ رہے نا، واقعات کی حکمت پتہ چل رہی ہے کہ بس اس لڑکے کو ہم نے اس طرح سے مروا دیا، یہ اللہ کا حکم تھا. اچھا، اب یہاں لفظ دیکھیے، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے دونوں ماں باپ کے لیے عربی زبان میں کتنے لفظ پڑھے آپ نے ابھی تک؟ والدین اور أبواه. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ ماں، یعنی عربی میں کہہ لیجئے والد اور ابن، اس کا فرق ڈھونڈ کے لائیے، کیا فرق ہے؟ کہیں آپ اب کہتے ہیں اور کہیں والد والد کہتے ہیں، اور کہیں والدہ کہتے ہیں اور کہیں کہتے ہیں. قرآن میں یہ دونوں لفظ آئے ہیں، شاید کوئی کلیو مل جائے. انشاءاللہ ہمارا ایک فیوچر میں سیمینار ہوگا ماہ کے موضوع، اس میں ہم اس کے اوپر مزید بات کریں گے. اگر آپ کو موقع ملا، نہیں تو پھر آگے کہیں جا کے ہوا تو آپ کو اس کا فرق بتاؤں گی. اسلام نے قرآن میں اللہ سے لکھ لیں کہ جو والد ہے نا ضروری نہیں کہ وہ اب بھی ہو، لیکن جو اب ہے وہ ضرور والد ہوگا، اور اسی طرح ماں کے ساتھ بھی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں، بچے کو مروا دیا، ختم ہو گئی بات. فرات نئی یبدی لہما ربہما خیرا منہ زکاتم و اقرب رحما. بس ہم نے چاہا کہ ان دونوں کو بدلے میں دے ان کا رب اس سے بہتر اولاد پاکیزگی میں اور قریب تر شفقت میں. یعنی اللہ کا ارادہ کیا تھا کہ ماں باپ کو اس دکھ سے صدمے سے بچا لے اور اس کے بدلے میں دے. اب یہاں بھی دیکھیے ادب کا بہترین شاہکار ہے یہ جملہ، ایلہما ربہما خیر منہ. اللہ کا ارادہ ہے کہ ماں باپ کو اس بچے سے بہتر دے. یہ تو نہیں کہا اس میں کہ اللہ کا ارادہ کہ اس بچے کو مروا دے. یہ بچہ مر جائے پھر ماں باپ کو خیر ملے، بات سمجھیے گا. اس بچے کو نہا دھلا کے سلا دیا اور ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اگلے دن بتایا کہ یہ بچہ فوت ہو چکا ہے، آپ اس پہ صبر کر لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر جب مسئلہ ہوا تو آپ نے کیا کہا کہ اللہ نے آج کی رات آپ کے لیے ایک اور بچے کا انتظام کر دیا اور ان کو اللہ نے بدل دے دیا. جب کوئی کسی دکھ پہ صبر کرتا ہے، ان للہ و ان الیہ راجعون، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ اس کا بہتر بدل دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں باپ جن کا یہ بچہ تھا، جب انہوں نے اپنے بچے کے مرنے کی خبر سنی ہوگی تو انہوں نے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کا انتظام کیا اور ان للہ پڑھا اور اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے ہو سکتا ہے دنیا میں ان کو اس سے. تو کبھی بھی کسی کا بچہ دنیا سے جائے یا کسی فارم میں تکلیف پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ فرشتے پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ میں نے فلاں شخص کے پیارے کی جان لے لی، جب اس کی خبر اس تک پہنچی تو اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ عجیب بندہ ہے کہ اس نے یہ دکھ کی خبر سن کے کہا کہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا میں نے اس کے پیارے کی جان لے لی تو اس نے اس پہ الحمدللہ کہا، تو گواہ رہنا کہ میں نے اس کے لیے جنت میں بیت الحمد تعمیر کروا دیا. تو یہ ہے یبدیلہما ربہما ان للہ پڑھے. پیچھے جو بات چل رہی تھی نا، ھذا فراق بینی و بینک، میں آپ کو اپنے دل کی اندر کی بات بتاؤں، بعض دفعہ کچھ اس طرح کے اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں کہ جو اچانک چھوڑتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو میں کثرت سے اس کو دعا کو پڑھتی ہوں کہ اللہ ان کا معاملہ تو جان، مجھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اور میرا ایمان کی حد تک اس پہ ایمان ہے کہ اسٹوڈینٹس اتنے پیارے اتنے خوبصورت ہیں چاروں طرف ارد گرد کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی دکھ کا بدلہ اللہ نے دیا ہے جو کسی کے چھوڑنے کے اوپر پڑا. دل کے اندر لگ جاتا ہے، سوچ جاتا ہے، بس ایسے ہی مجھے کبھی سوچتا ہے کہ یہ اتنا اچھا اسٹوڈنٹ کیسے ہو گیا. اچھا یہ اللہ نے کوئی کسی وقت ان للہ اور اللہم اجرنی کو پڑھ لیا تو وہ تو پھر ہم پہ فائدہ ہی کر گئے نا، ہمیں خیر دے کے چلے گئے. تو یاد رکھیے کہ جو بندہ اللہ کے ہر فیصلے کو دل کی خوشی سے قبول کر لے، اللہ اس کو یبدلہما ربہما بہتر بدلہ دیتا ہے. زکاتم واقرب رحما، زکات کے پاکیزگی میں، یہاں پاکیزگی سے مراد ہے پاکیزگی نفس، نفس کی پاکیزگی، ہیزگاری، مروت، درد مندی. اور یہ تحفے ہیں، مانگیے کہ اللہ مجھے نفس کی پاکیزگی دے، میرا نفس جائے ہی نہ گندی چیزوں پہ، مجھے پرہیزگاری دے، اتنی سیف اور سیکیور ہوں میں کوئی رول تعلق توڑنے کی کوشش ہی نہ کروں، میں کیوں نون میں نقطہ آپ کو دوسروں سے نمایاں کر کے. اور ساتھ ہی ساتھ وَأَقْرَبَ رُحْمَا، شفقت میں قریب. لفظ رحمہ پہلی دفعہ آیا ہے، شروع سے ہم کیا پڑھتے جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحم کا لفظ ہوتا ہے نا، یہ رحم ہے، فرق کیا دونوں میں؟ رحم عام رحم ہے اور رحم میں محبت کی انتہا، بچوں سے جو شفقت. بچے کا فوت ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر دیا، اور پھر اس کے بعد جو بچہ اگلا تھا اس کے لیے ان کے دل میں اور بھی زیادہ محبت تھی. چلیے دوسری بات بھی ہو گئی. یہاں دو باتوں کو اکٹھا کر کے تھوڑی سی بات کر دوں، کیونکہ اگلی بات اس سے مختلف ہے. یہ دونوں واقعات ہمیں ایک بات کا سبق دیتے ہیں جو ہم نے سورت آل عمران میں سیکھا تھا کہ اللہم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. اس کے بعد کیا تھا؟ تولج الخير تولج النهار في الليل وتولج النهار في الليل اور تخرج الحي من الميت اور تخرج الميت من الحي. اشارہ مل گیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ بندے کو دکھ کے بعد سکھ دیتا ہے، رات کے بعد صبح آتی ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شر میں سے خیر نکالتا ہے. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا اَلَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ، تمہیں کوئی بات اچھی لگے لیکن وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے انتکرہو شیئن وَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ. سورت بقرہ میں بھی آیا تھا اور سورت نساء میں بھی آیا تھا. تو دونوں جگہ، پہلی جگہ جہاد کے معاملے میں آیا تھا اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال لگانے پہ، اور دوسری جگہ شوہر بیوی کے تعلقات میں آیا تھا. تو وہی بات جہاں سمجھ آتی ہے، ان دونوں واقعات میں بچے کا قتل ہونا اور کشتی کا ٹوٹنا، ان دونوں کے جو صاحب تھے ان کے لیے ایک سبق تھا اور ہم سب کے لیے بھی ہے. یاد رکھیے اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ضروری نہیں کہ ہمیں خیر دکھے تو وہ خیر ہو اور شر دکھے تو شر ہو. تو آپ اور میں اس سے عمل کی بات یہ لے لیں کہ جب ہم کسی تکلیف کا شکار ہوں، جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ اگر صبر کریں گے نا تو اس کے پیچھے خیر ہے، اور شکوا کریں گے نا تو اس کے پیچھے اس سے بھی بڑی تکلیف ہے. ہماری اوقات یہ ہے کہ بس مان لیں کوئی فیصلہ غلط ہو گیا، کوئی رشتہ غلط ہو گیا، کوئی چیز ٹھیک نہ لی، لے کے ٹوٹ گئی، لی تھی ٹھیک نہ ہوئی. بس وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو استخارہ کر کے لیا تھا، یا یہ رشتہ تو ہم نے استخارہ کر کے کیا تھا، پھر کیوں طلاق ہو گئی؟ تو اس کا جواب لے لیجئے، ایوب دلہما ربہما میں. ابھی کہانی پوری ہوئی کوئی نہیں. آپ سوچتے ہیں آپ کی بچی کو ڈائیورس ہو گئی ہے، کہانی ختم، آپ کا استخارہ ختم ہو گیا؟ نو. اب اس کے بعد ابھی کہانی کی اگلی قسط چلے گی، اور اس کے بعد اللہ کے ایسی جگہ پہنچا دے گا جہاں آپ کا استخارہ جا کے فٹ ہو جائے گا. میرا اور آپ کا کام اور میری اور آپ کی اوقات اتنی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پہ کہیں رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار، کہ اللہ ہر حال میں تیرا شکر ہے لیکن جہنمی ہونے پہ میں شکر نہیں کروں گی، اس سے پناہ دے دے. اس کے علاوہ چھو کر لیں، چاں کر لیں، ہائے کر لیں، بائے کر لیں، تکلیف آئے گی وہ آئے گی. آرام سے بچہ انجیکشن لگوا لیتا ہے تو درد کم ہوتی ہے، ریئیکشنری ہو جائیں، بازو کو اکڑا لیں، سخت ہو کر لیں جسم، تو انجیکشن کی درد زیادہ ہوتی ہے. تو مصیبتیں، تکلیفیں ہاتھ سے سہانے روح بن جاتی ہیں جب ہم اس کے مقابلے میں اکڑنے لگتے ہیں، میرے ساتھ کیوں، یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں، اور ہونا چاہیے آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ کے اندر ابھی اکڑ ہے. اور اگر آپ ڈھیلا چھوڑ دیں، بندگی یا کنا بدو یا کنا، چل مالک ٹھیک ہے میں اسی قابل، تو میں تو اس سے بھی قابل زیادہ تھی کہ مجھے اس سے بھی بڑی بیماری آتی، اس سے بھی بڑی تکلیف آئی. آپ جتنے ڈھیلے چھوڑیں گے نا اپنے جسم کو، آپ فیل کر کے دیکھیں اتنی اس تکلیف کی درد کم ہوگی. یہ بھی ایک دماغ کا خنس ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی ہوں، مجھے کیوں تکلیف آئی ہے؟ آپ کے اللہ تکلیف چھوٹی آئی ہے، بڑی بھی تو آ سکتی تھی نا. تو گویا کہ اس دو واقعہ سے ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہر فیصلے سے خیر کو ڈھونڈیے. اب تیسرے واقعے میں سبق اور ہے، اس کا پہلے حکمت سمجھ لیتے ہیں. آیت 82، وَمَلْ جِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، اور رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے دو لڑکوں کی تھی، کون تھے؟ یتیمین، یتیم تھے. غلام لفظ اردو میں کس طرح ہم بولتے ہیں؟ سلیف کے معنوں میں. عربی زبان میں غلام کا لفظ لڑکے کے لیے آتا ہے، حاز غلام، کہاں پڑھا؟ سورہ یوسف میں. شابش، کہ کس طرح کا یہ لڑکا ہے؟ تو بڑا ارلی ٹین ایج کا خوبصورت سا لڑکا ذہن میں آتا ہے غلام میں، اور جنت میں بھی غلمان ہوں گے، پڑھیں گے آگے جا کے آپ لوگ انشاءاللہ. تو مراد یہ کہ دو جوان لڑکے تھے، یعنی بہت خوبصورت عمر کے، یتیم تھے. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتم سے. اور یتم کہتے ہیں اکیلے ہونے کو، लोनली, अकेला, सीप का मोती। कैसे है ये कि माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तो वो बच्चे अकेले ही हो जाते हैं। फिल मदीना थी शहर में, वकान तहतहू कंजुल्लहुमा, और उसके नीचे खजाना था। उस दौर में लोगों के पास लॉकर्स नहीं थे, बैंक्स में अकाउंट्स नहीं थे, सोना चांदी की शक्ल में रुपए होते थे, कागज के नोट भी नहीं थे, तो उसको जमा करके फिर वो छुपा देते थे जमीनों में गड़े खोद के। अब होता क्या कि एक वक्त तक दीवार ऊपर खड़ी रहती। माँ बाप नेक थे, दुनिया से जाने से पहले उन्होंने अपने बच्चों का हिसाब लगा के इतनी गहराई ऐसी जगह पे बनाया कि जहां उनका ख्याल था कि जवान होने तक दीवार रहेगी। माँ बाप दोनों नेक थे। अब क्या हुआ, उन्होंने तो ये सोचा था, लेकिन अल्लाह का हुक्म ऐसा हुआ कि दीवार वक्त से पहले गिर गई, कमजोर हो गई गिरने के। देखे ना, फराद ही अनकद्दा, गिरी नहीं थी, गिरने के करीब थी। पहले ही गिर जाती तो बस्ती वाले जो इतने कंजूस थे, खाना नहीं खिला रहे, क्या वो उस खजाने को रखते, वो भी लेके चले जाते, तो यतीमों का माल चला जाता। लिहाजा फअरादा रब्बुका अन यबलुगा शुद्दहुमा, बस आपके रब ने चाहा कि वो दोनों अपनी जवानी को पहुंच जाएं। किस वक्त से पहले, खजाने के निकलने से पहले। फिर वह यस्तखरीजा कंजहुमा, और निकाल लें अपना खजाना। रहमतम मिन रब्बिका, ये सब उमूर आपके रब की रहमत की तरफ से हैं। और वमा फअलतुहु अन अमरी, मैंने इनको अपनी मर्जी से या अपने राय से नहीं किया। ये खिज़र अलैहिस्सलाम का जुमला। अब यहां आप देखिए कि ये वाकया, इसमें क्या अमल है। पीछे तो हमने देख लिया ना, यहां पता चलता है कि माँ बाप की नेकी बच्चों के काम आती है। नेक माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के दुनिया से चले भी जाएंगे ना, तो अल्लाह उनकी खिदमत, इनकी फायद, उनका ख्याल रखेगा। तारीख में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यतीम हो गई, इमाम बुखारी यतीम हो गए, और अल्लाह के नबी तो थे ही यतीम, पैदा ही उस हाल में हुए। तो लिहाजा अल्लाह ताला माँ बाप की नेकी का असर नस्लों तक रखता है। और दूसरी बात इससे क्या पता चलती है कि अल्लाह ताला अपने कामों पे कादिर है। क्या ये मुमकिन नहीं था कि वो दीवार ही ना गिरती, दीवार ही मजबूत रहती? मुमकिन था ना, जो माँ बाप का ख्याल था या जो अंदाजा था वो ठीक होता, लेकिन वो नहीं हुआ। अल्लाह ने खिजर से ये नेकी लेनी थी। इसमें एक छोटा सा अमल का नुकता है कि बाज़ दफ़ा जो हमारे खानदानों के गरीब लोग, यतीम, मिस्कीन, ज़रूरतमंद, या जो भी मजबूर लोग हैं, वो हमारे लिए नेकियों का टोकन बन जाते हैं। अल्लाह भी उनके काम कर सकता है, हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्यों नहीं करता, हम करके उसमें अजर पा लें। तो लिहाजा हम सबको क्या बनना चाहिए, द की, वो की बन जाएं कि जो नेकियों के दरवाजे खोले। बी अ की दैट ओपन द डोर ऑफ गुड डीड्स। कोशिश करें, ढूंढा करें, छोटे काम होते हैं, आपको फायदा मिल होगा उससे इंशाल्लाह जब आप करेंगे। कभी भी छोटी से छोटी नेकी को भी हल्का ना जाने, इस तरह से काम करें कि अल्लाह ताला आपके लिए फायदा दे। अब रह गया आखिरी जुमला इस आयत का कि रहमत में रब्बी का, यह आपके रब की रहमत है, और वमा फालतुहा नमरी, ये मैंने अपने पास से नहीं किया। भाई ये कौन सी रहमत है? यहाँ आप अल्लाह की एक प्यारी सी सुन्नत देखिएगा। कश्ती का टूटना रहमत है क्या? बच्चे का मर जाना रहमत है? और क्या दीवार, किसी का खाना ना देना रहमत है? लेकिन अल्लाह इन सारी चीजों को रहमत कहता है। कैसे? कि इससे बड़ी मुश्किल आ सकती थी और ये नेमत हमारे लिए वबाल बनती। रहमत जहमत बन जाती है सिर्फ एक नुक्ते के फर्क से। अल्लाह की रहमत कैसे है कि वो बहुत सारी जहमत वाली चीजों को हमारी जिंदगी से निकाल दे। तो लिहाजा कभी मिलने में रहमत होती है, कभी ना मिलने में रहमत होती है। कभी बोलना नेकी है तो कभी ना बोलना नेकी है, कभी चुप रहना नेकी है। तो अल्लाह से, अल्लाह की रहमतों के बड़े रंग है, जैसे कौसो कज़ा होती है ना, पांच रंगी, सात रंगी, इस तरह अल्लाह की रहमत के रंग पहचाने। हर बंदे पे आपको मुख्तलिफ किस्म की रहमत दिखेगी, اپنی رحمت ڈھونڈیں. ہر کمپلیکس سے نکل کر, ہر مصیبت سے نکل کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا لیں. اور ان کا یہ جملہ کہ میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیے, اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے وہ بندے خضر جو تھے, کوئی ولی تھے, فرشتے تھے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو کام بھی انہوں نے کیے نا, وہ اللہ کے حکم سے کیے. اچھا, آپ اس سے لے کر کہیں کہ پھر آج بھی کوئی ولی اللہ ہیں اور وہ لوگوں سے یہ کروائیں وہ کرائیں اور وہ ان کی اپنی مرضی سے ہوتا ہے, تو یاد رکھیے نبی جب تک دنیا میں موجود تھے نا, جیسے حضرت موسیٰ تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے, تو اب یہ موسیٰ نبی تھے, لیکن اگر خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے نا, تو اس کی اہمیت ہے. آج اس کے بعد, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, اگر کوئی بندہ دنیا کا کسی خطے میں کھڑا ہو کے کسی معجزے کا اقرار کرے, خواب کی بات کرے, تو اس کو بس ٹریش کین میں ڈال دیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں. تاریخ میں ایک شخص ایسا بھی گزرا کہ جس نے بالکل یہی دعویٰ کیا تھا, اپنے بیٹے کو لے کے چل پڑا, کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا اس کو ذبح کرنے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہا کہ مجھے خواب میں حکم ہوا ہے کہ اس کو ذبح کر دو. تو جو اس وقت کے علماء تھے اور جو ان کے حکمران تھے, انہوں نے اس کو پکڑا اور قید کیا. کہا یہ تیرا شیطان ہے جو تیرے پاس آیا ہے, تیرے خواب کی کیفیت ہے؟ کل مجھے آپ کو خدا نخواستہ کو ایسا خواب آ جائے کہ جس میں ہم اپنے کسی بچے کو قتل کریں, تو کیا قتل کریں گے؟ ختم. نبوت کے ساتھ کرامتیں اور نبوت کے ساتھ معجزات ختم ہو چکے ہیں. تو لہٰذا آج کسی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرنی, بس ہر معاملے میں اللہ پہ راضی رہے. اور ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا, یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے. یہ بتائیے کہ یہ آخر میں جملے کی ضرورت تھی کہ ما لم تستطع علیہ جا صبرا؟ ہم تو ان واقعات کو سننے میں موسیٰ کو بھول ہی چکے تھے, ایسے ہی ہے نا, لیکن استاد نے آخر میں یہ بات پھر کہہ دی. یہ ہے حقیقت. تاویل کا لفظ اول سے ہے, اول دوم جو ہوتا ہے نا شروع, تو تاویل اصل کو کہتے ہیں, کسی چیز کی اصل حقیقت. ٹھیک ہے, یعنی یہ تھی وہ اصل ریزن جس کی وجہ سے آپ صبر نہ کر سکے. یہ کیوں کہہ دیا استاد نے؟ تاکہ جاتے جاتے شاگرد کو, اب موسیٰ نکل رہے ہیں نا اس کے بعد خدا حافظ جیسے بھی گئے ہوں گے, اگر یہ جملہ استاد نہ بولتے, ان قصوں کی حقیقت سننے کے بعد موسیٰ کے دل میں بدگمانی آ سکتی تھی کہ میرے استاد نے یہ علم مجھ سے چھپایا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض علم چھپانے ہوتے ہیں ایک وقت تک, جب وقت آئے گا پھر کھول دیں گے. تو معلوم تستی علیہ صبرہ کہہ کر شاگرد کو احساس دلا دیا کہ آپ کا یہاں سے جانا ٹھیک ہے, یہ اب ہمارا فیصلہ کہ آپ یہاں نہیں رہ سکتے, لیکن اس کے اندر آپ کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ تھا. تو یہ تھا سفر موسیٰ اور خضر کا. حقیقت میں بہت ہی انیوژل سا واقعہ, ہم نے اس میں سے حکمتیں بھی سیکھ لیں, سب کچھ سیکھ لیا, لیکن علم کے ساتھ شغف کیا تھا اس دور میں, اس سے بہت سارے علمی نقطے سمجھ آتے ہیں. اگر ہم سب اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت کچھ ہے. میں نے اس دفعہ یہ سوچا تھا کہ آپ ساتھی میرے معاون بن جائیں. الحمدللہ ابھی بھی میں آپ کو اگر اپنی سکرین پہ دکھاؤں, پچھلے سال کے جو سیشن ہیں یہ سسٹر رحیلہ ہی کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے, جب سبیل الجنہ کیا تھا تو اس میں سے جو عمل کی باتیں تھیں نا, یہ دیکھیں, یہ انہوں نے بعد میں صرف چھوٹی چھوٹی باتیں لکھ کے یہ پھر ہم گروپ لیڈرز کو دیتے ہیں کہ وہ ریکیپ کرواتے ہیں گروپنگز میں, یہ سارے عمل انہوں نے لکھے ہوئے ہیں, لکھ کے اس تفسیر سے سن کے. اور آپ بھی سنیں گے تو آپ کو بھی وہاں سے ایسے ہی ملیں گے, بلکہ یہ کم لکھتی تھی, اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے. دو تین صفحوں پہ سبیل الجنہ کے یہ سارے نوٹس موجود ہیں کہ جس میں نیکی کے موقع اور یعنی اس سے علم کی باتیں ہیں. لیکن میرا دل تھا اس دفعہ کہ آپ لوگوں کا پڑھانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کو اس سے کیا سیکھا. کل آپ سب کو حکم سب کو ایک ہوم ورک دیا تھا, جس کے نصیب تھا اس نے کر لیا, جس کی مجبوری تھی اللہ جانے میں جانے, تو اللہ جانے اور وہ جانے, میں اس پہ کچھ نہیں بولوں گی ایک لفظ بھی, میں تو اللہ کے لیے کہا تھا. حالانکہ ایسے وہ وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اتنی لمبی لسٹ, یقین کریں میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کو پھاڑ دوں بغیر دیکھے. مجھے اس کی بات مانی نہیں مانی، میں آپ سے نہ ناراض ہوں نہ پریشان ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں کے ہوم ورک ہیں اور آن لائن پہ بھی بہت سارے آئے ہوئے الحمدللہ، اس میں سے چند لوگ، اور میں دعا کروں گی کہ یہ جو نوٹس میں پڑھ رہی ہوں یہ آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنے اور یہ نیکی کا موقع آپ کو مل گیا. تو یہ چند لفظ ہیں، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کیونکہ باتیں تو وہی ہوتی ہیں. چونکہ آپ لوگ سب یہاں ہوتے ہیں الحمدللہ، یہاں والوں کے لیے تو بہت ساری اور بھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ جو دور رہتے ہیں ان کی بھی ہیں. تو آپ میری اسکرین پہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، میں اپنی اسکرین سے پڑھوں گی. میں نے ایک آدھ کے پیپر جو تھا اس کو سیو کیا، تو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈینٹس نے اس حصے سے کیا سیکھا. انشاءاللہ سب کے ڈال دیں گے، آپ کے بھی یہ ہم سب کے اسکین کر کے ویب سائٹ پہ ڈال دیجیے گا. چلے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں، سن کے ہی سمجھیں گے لیکن لکھیں گے آپ، کیونکہ اب میں نہیں بول رہی نا اس میں، تو آپ کا بھی تو حق بنتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں کہ کس طرح سے انسان، ان آیتوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کس طرح سے ہم اس کو لے سکتے علم کے راستے کی کچھ چیزیں. اس میں سمجھ آتی ہے، ٹھہریے یہ میں چلے ادھر سے ایک سبق پڑھ کے، کیونکہ کچھ چیزیں ریپیٹ تو ہوں گی اس میں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ ان کو ریپیٹ نہ کروں. کافی سارے ہیں لیکن جتنے بھی پڑھ سکے، جو نہ پڑھے وہ انشاءاللہ تعالی اس کو بعد میں دیکھ لیں گے. اسٹوڈینٹس کے نام لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب بھی میں آپ کو پڑھاتی ہوں تو میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا کہ یہ بات میں نے کس سے سیکھی. تو اس وقت آپ سب میرے استاد ہیں، اس لیے یہی کہوں گی کہ یہ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں اس کے اندر سے پہلی چیز کیا ہے انہوں نے جو لکھی ہے. تھوڑا سا اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے میرے. جی، موسیٰ اور خضر کے واقعے سے علم سیکھنے کے کچھ آداب جو ہم دیکھیں گے اس میں ہمارے سامنے ہیں. پہلا ادب یہ ہے کہ علم سیکھنے کے لیے سچی تڑپ ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے، آنے والے حالات اور واقعات پر غور و فکر کرنا ہے کہ ماں خلقت ھذا باطلا. یہ بہت خوبصورت نقطہ انہوں نے لکھا کہ ابھی حالات آگے آنے والے تھے لیکن اس پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے. عالم شہادہ اور عالم غیب کا فرق سمجھنا ہے، تقدیر پر یقین رکھنا ہے، بار بار محنت کرنی ہے، پرسسٹنٹ رہنا ہے یعنی ہمت نہیں ہارنی، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پریشان نہیں ہونا، دوبارہ بھی کرنا پڑے تو کرنا ہے، کیری آن والا رویہ اختیار کرنا ہے یعنی کیپ اٹ، کیپ کام، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے لیے معاملہ کیا رکھنا ہے کہ میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، لانا برہا سے یہ بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے دیے ہوئے علم کی قدر کرنی ہے، اور علماء کا ادب نہایت ضروری ہے، بہترین اخلاق اور حکمت سیکھنی ہے، استادوں سے بات کرنے کا ادب سیکھنا ہے، استادوں کے ساتھ رہ کر بھی زندگی میں بہت علم سیکھنا ہے. پھر پڑھائی صرف کلاس روم تک قید نہیں رکھنی، عاجزی اپنانی ہے، نرمی لانی ہے، بلا ضرورت سوالات نہیں کرنے، اچھی امید رکھنی ہے، صبر کی دعا کرنی ہے، ربنا افرغ علینا صبرا. علم کے سفر میں کسی سے بھی بدگمان نہیں ہونا، اوپن کمیونیکیشن رکھنا ہے، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے کی بجائے اصلاح کی کوشش کرنی ہے، گریجویلٹی لانی ہے، لا تستعجلوا کا لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، عجلت نہیں کرنی پڑھنے میں نہ پڑھانے میں، دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے کہ شاید دوسرے کو علم نہیں اس لیے اس نے ایسا کیا، اللہ کی مدد سے صابر بنے رہنے کی امید رکھنی ہے، نافرمانی سے دور رہنے کی بھی. پھر اس کے بعد کہتی ہیں، خیر یہ تو ان کی کچھ دعائیں ہیں. پھر ایک اور پیج ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہوں. اب دیکھیں کہ ایک واقعے میں سے اتنا کچھ ہے، ہم وقت تو نہیں ضائع کر رہے. جی بتائیے، وقت ضائع کبھی نہیں ہوتا. علم کے راستے میں رابطے کے چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں اور کتنے باریک نقطے ہیں. انہوں نے تقریباً ایک ہی لیسن میں سے جو جن کی میں بھی پڑھی 30 کے قریب انہوں نے سبق لکھے ہیں نا, تو اس کے اندر سے پھر ایک اور تھوڑا سا کھل رہا ہے اس کے لیے. مجھے ٹائم کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں جی. علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینی چاہیے, علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے, علم کی شرط اول کمٹمنٹ ہے. شیطان تو بھلوانے اور بہکانے کی کوشش کرے گا لیکن ہم نے اپنی منزل سے نظر کبھی نہیں ہٹانی. اگر بھول بھی گئے تو پھر بھی واپس اپنی منزل کی طرف آنا ہے. عاجزی دوسری بڑی شرط ہے علم کے میدان کی, صبر تیسری بڑی شرط ہے, رولز کو ماننا ہے, زیادہ اور بے مقصد سوالات نہیں کرنے. تو گویا کہ علم حاصل کرنے کے پلرز کیا ہوئے؟ کمٹمنٹ, صبر, رولز کو اوبے کرنا اور عاجزی لے کر آنا. جو یہاں ان کو ادھر انشاءاللہ پیچھے لگا دیں تاکہ جو چیزیں آپ کی مس ہو رہی ہیں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. جی, سورت کہف کی روشنی میں علم ادب سوری علم حاصل کرنے کے آداب ہے, یہ کسی نے بنا کے بھیجا ہے. صبر, انکساری اور عاجزی, مستقل مزاجی, ان تھک محنت, اپنی غلطی مان لینا, بہت کثرت سے سوال نہ کرنا, مینجمنٹ کے رولز کو ماننا, استاد کے عمل سے بدگمان نہ ہونا اور حکمت معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا. یعنی بعض دفعہ جب بہت کننگ ہو جاتے ہیں تو بھی خرابیاں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے آداب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی خوب سمجھ عطا فرماتے ہیں, اور آپ نے فرمایا جو شخص علم اور علماء سے محبت کرے ساری زندگی اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھے جاتے. یہ میں نے کبھی پڑھا نہیں اسما جی, اگر آپ نے یہ کہیں حدیث دیکھی ہے اس کا ریفرنس ہے تو مجھے بھی دیجیے گا, کیونکہ بہت پیاری بات ہے لیکن میری نظر سے ابھی تک نہیں گزری. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے علم کے ساتھ مشغول ہونا نفلی اور بدنی عبادت سے افضل ہے, جیسے نفلی نماز پڑھنا, روزے رکھنا وغیرہ. عام علم کو عام کرنا ہے, اس کا نفع عام کرنا ہے. نفلی عبادت کا نفع صرف عبادت گزار تک محدود ہے, علم سے ہی عبادات کی اصلاح وابستہ ہے. اپنے دل میں علم کا نور داخل نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا محل ہو. قلب علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو اس علم کی برکات نظر آتی ہیں. اللہ کی رضا کی طلب اور اس پر عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ہی مقصد ہونا چاہیے. پھر یہ ایک اور ہیں, ڈونٹ کوسچن یور استاد, فنش لسن ٹو استاد دین سپیک آسک آنسرز, فالو استاد آرڈر, بی ہمبل, نو ایگو, ہیو صبر, طالب از نیڈ ٹو گین علم, فالو دی مینجمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز, آسک دعا دیٹ اللہ میکس اٹ ایزی فار یو ٹو لرن اینڈ گیٹ دا نالج. پھر یہ لکھتی ہے, علم حاصل کرنے کے آداب, عاجزی اور انکساری, وقت کی پابندی, استاد کی عزت اور احترام, اخلاق اور حسن سلوک ساتھیوں کے ساتھ, بہت زیادہ سوالات نہ کرنا, اپنی کمٹمنٹس کو یعنی اسائنمنٹس کو وقت پہ کرنا, کلاس میں بالکل فوکس رہنا, اور پوائنٹس کوئک نوٹس پوائنٹس یعنی نوٹس کو پوائنٹس کی صورت میں نوٹ لے کرنا چاہیے, اور کھانے کلاس کے دوران کھانے پینے سے گریز کرنا. یہ لکھتی ہے کہ سورت کہف کے اندر سے ہمیں کیا ملا, ٹریولنگ فار نالج اینڈ کین ٹو گیٹ نالج, اینڈنگ یعنی ہارڈ شپ پہ سوری مشکلات کو برداشت کرنا, شوئنگ ہیوملٹی, اور جی ایکسرسائز پیشنس, یعنی تقریباً وہی ساری باتیں ہیں لیکن یہ آپ لگا دیں انگلش والوں کے لیے بیٹر ہوں گی. چند چیزیں انہوں نے لکھی تھی. یہ لکھتے ہیں کہ علم وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے, جب تم علم سیکھو تو اس کے وقار, سکون اور علم اور بردباری کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے. معلم کو چاہیے کہ دنیا سے زیادہ تعلق کے خاطر نہ رکھیں, کتابیں پڑھیں, اپنی عمر کے قیمتی لمحات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ تو ہم نے کہیں سے نوٹ کیا ہے, اتنی مشکل اردو ہے. کتابیں پڑھیں سوری علم حاصل کرنے کے لیے بلندیاں ملتی ہیں, علم حاصل ہونے سے بلندیاں ملتی ہیں, علم حاصل کرنے کے لیے صبر سے کام لینا چاہیے, علم حاصل کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا, حساب بھی جہاں بھی فائدہ ہو وہاں سے ضرور حاصل کرے, علم حاصل کرنے سے ذہن تیز ہوگا, بات کرنے کا طریقہ آتا ہے, اور آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ چیزیں تھیں. اس کے ساتھ اور بھی ایک دو چیزیں ہیں, وہ تو اب آپ کو ہم بھیج ہی دیں گے, لیکن آپ کو میں چند باتیں سناؤں اس میں سے. قرون اولا کیسے تھے, بہت دلچسپی کی ہیں, آپ مجھے یقین ہے کہ انجوائے کریں گے. اور یہ ہم اس کے بعد بریک ریڈی رکھیں, ٹھیک ہے؟ ہمارے کیسے تھے قرون اولا اور ان کی کیسے تھیں یہ ساری درس گاہیں. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اس کتاب کو پڑھیں گے بھی اور پڑھائیں گے بھی. اوپر کے دو دور سکپ کر دیتی ہوں, کیونکہ ہم جب بھی دور نبوی اور دور صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ان جیسا کون ہو سکتا ہے. تو بلکہ یہ میں آپ کے مشاہدے کے لیے کھول بھی دیتی ہوں, آپ کو پڑھا نہیں جائے گا, لیکن آپ میرے تابعی درس کا ہیں, یعنی تابعی جو آپ کہہ لیجئے کہ ہم جیسے ہی لوگ تھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے. تو ان کے اندر جو بھی تھی ان کے مطلب اس کا تھوڑا سا انہوں نے لکھا, میں سارا تو نہیں پڑھ سکتی لیکن اس میں سے کمنٹس ایک دو سن لیجئے. عبداللہ بن عمر سے ایک استاد نے کہا, اے ابن عمر اپنے دین کی حفاظت کرو, اپنے دین کی حفاظت کرو, دین تمہارا گوشت اور خون ہے. دیکھو کہ کس سے علم دین حاصل کرو گے, ان لوگوں سے حاصل کرو جن میں دینی استقامت ہے, اور ان لوگوں سے حاصل نہ کرو جن میں ٹیڑھا پن ہے. حضرت علی نے کوفہ کی جامع مسجد میں اعلان کیا, انظروا ام من تاخذون هذا العلم کیونکہ فانما هو يقوى الدين, تم لوگ دیکھو کہ کس سے اس علم کو لیتے ہو کیونکہ یہ تمہارا دین ہے. دنیا آسان بات نہیں ہے, دنیا کی چیز ہے, چلو کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح ایک اور جو کال ہے ادھر, یہ علم دین, علم دین ہے, بس دیکھو کہ اس کو کس سے حاصل کرتے ہو. ابن عباس آخری زمانے میں کہا کرتے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب ہم کسی کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے سنتے تھے تو فوراً ہماری نظریں اس پر اٹھتی تھیں اور ہم کان دھر کر سننے لگتے تھے, اور اب جب کہ لوگ ہر صحیح غلط کو بیان کرنے لگے تو ہم اسی عالم سے علم حاصل کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں. یعنی پکی ہو گئے, پک اینڈ چوز ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت کوٹ تھا اس میں ینگز کے لیے علم کی رغبت کے بارے میں, اس کو سن لیجئے. بلکہ اس سے اوپر امام مالک بیان کرتے ہیں کہ یہ علم دین بھی دین ہے, تم دیکھو کہ کس سے حاصل کرتے ہو, اور مسجد نبی کے ستونوں کی طرف اشارہ کرتے, امیجن کیجئے. بلکہ اس میں اتنی دلچسپ تھی امام مالک کی درس کا, میرا دل چاہا کہ میں آپ کو وہ بھی سناؤں, لیکن بھی بہت لمبا ہو جائے گی بات, کہ امام مالک کا اپنا سکول کیسا تھا جس کو آپ مدرسہ کہہ سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا اور بڑا کرتی ہوں, شاید آپ دیکھ سکیں. خیر, تو امام مالک کہتے ہیں, امام مالک بیان کرتے ہیں کہ یہ علم دین بھی دین ہے, تم دیکھو کہ کس سے حاصل کرتے ہو, اور مسجد نبوی کے ستونوں کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے ان کے پاس 70 اہل علم کو دیکھا جن میں سے ہر ایک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا تھا, مگر میں نے ان سے کچھ علم حاصل نہیں کیا, حالانکہ ان میں سے ہر ایک اگر بیت المال کا نگران بنایا جاتا تو امین ہوتا. یعنی علم بھی تھا, امین بھی تھے, اس کے باوجود وہ حضرات علم حدیث کے آدمی نہیں تھے. ہر عالم جو حدیث اور فتویٰ کے لیے مجلس قائم کرنا چاہتا تھا قائم نہیں کر سکتا تھا, یہاں تک اہل فضل و اصلاح اور مسجد نبوی کے اہل علم سے اس کے بارے میں مشورہ ہوتا تھا. یعنی ہر ایک کی کوئی اجازت نہیں تھی اسکول یا مدرسہ کھولنے کی. اگر یہ حضرات اس کو اہل سمجھتے تو مسجد میں بیٹھتا جب تک 70 اہل علم نے میری اہلیت کی شہادت نہیں دی, میں بھی مجلس میں نہیں بیٹھا. امام مالک کہتے ہیں 70 عالموں نے میرے علم کی گواہی دی, پھر میں بیٹھا تھا علم کی مسند پہ. اللہ اکبر. چلیے اس میں سے تھوڑا سا آپ کو وہ حصہ سناتی ہوں جو علم کے ساتھ ہمارے بچوں کا کیا تعلق تھا اس دور میں. ایک روایت میں کہ میں کئی دن کی مسافت طے کر کر عالم کے پاس جاتا تھا تاکہ اس سے حدیث کا سماع کروں, حدیث سنوں, اور اس کی نماز کا مد نظر رکھتا تھا. اگر دیکھتا کہ وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے یہاں قیام کرتا, اور اگر دیکھتا کہ نماز میں بے کیفی اور بے پرواہی ہے تو یہ کہہ کر واپس ہو جاتا کہ جب یہ شخص نماز میں غفلت کر رہا ہے تو دوسرے امور میں بھی تو غیر ذمہ دار ہوگا. تھوڑا سا آگے سے اور دیکھتے ہیں یہ والا. मिल नहीं रहा शायद, बच्चों वाला अभी हम नहीं पढ़ सकते शायद, इसीलिए अल्लाह के हुक्म से वो इधर उधर हो रहा है। सनद, पहले जमाने में लोग सनद के बारे में सवाल नहीं करते थे, यहां तक कि फितना पैदा हो गया, इसके बाद सनद के बारे में सवाल करने लगे ताकि अहले सुन्नत की हदीस बयान की जाए और अहले बिदत की हदीस को छोड़ दिया जाए। सनद मोमिन के लिए असलहा है, जब उसके पास असलहा नहीं होगा तो अहले बिदत से किस चीज से जंग करेगा। ये आपके वो बुखारी के सेशन से रिलेट करती है बात, यानी पहले अथेंटिसिटी है फिर बाकी बातें, कौन कैसे करता है जी। ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, इल्मी असफार, असफार सफर की जमा के, इल्म के लिए सफर कैसे था। अहदे सहाबा में इल्मी और तालीमी असफार और खिलात का रिवाज आम नहीं था, ना इसकी जरूरत थी क्योंकि सारे मक्का मदीना के करीब थे। अहदे ताबईन में अहादीस की तहकीक की जरूरत पड़ी तो इल्म के लिए सफर होने लगे, खास तौर पर मदीना मुनव्वरा के फुकहा और मुहद्दिसीन इस सिलसिले में हैसियत रखते हैं, ताबईन इनके पास आकर मुतमईन होते। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल है कि अगर कोई फितना बरपा हो और लोग इसके बारे में अहले मदीना की तरफ रुजू करें और वो किसी के फैसले पर मुत्तफिक हो जाए तो मामला दुरुस्त रहेगा, मगर लोगों का हाल यह है कि जब कोई शख्स कौवे की आवाज निकालता है तो उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, मुराजे की तहकीक नहीं करते। तलबे इल्म में हुस्ने नीयत, ये बहुत इसका वो एहतमाम करते थे। हवा परस्तों यानी ख्वाहिश परस्तों और फितना परवरों पर नजर रखनी चाहिए, रखी जाती थी उस दौर में भी, और इस तरह की बातें ना हो कि वो उस्तादों की तरफ गलत बातें मंसूब करें। हसन बसरी ऐसे ख्वाहिश परस्त और दुनियादार लोगों के बारे में बहुत हसास थे। वो कहते हैं कि हमारे इस हल्के में कुछ ऐसे लोग भी हमारे साथ बैठते हैं जिनका मकसद इल्म से सिर्फ तलबे दुनिया होता है, अल्लाह ताला इस बंदे पर रहम करे जो हमारी तरफ गलत बात की निस्बत करे। बस आखिरी जो भी अब सामने आ गया वो पढ़ के तो हम रुकते हैं। चले आ गया जिसका इंतजार था, नौजवानों में इल्म दीन का जौक, नौखेस्त और नौजवान तुलबा नहायत जौक और शौक और हुस्ने नियत से ताबईन की मजलिस में शरीक होते, इनको बड़ी मोहब्बत और शफकत से तालीम देते, इनकी हिम्मत अफजाई करते और इनकी जरूरियात पूरी करते। उकबा बिन अबू हकीम हमदानी का बयान है कि हम चंद लड़के यानी अता बिन अबी रबाह की मजलिस में थे, उन्होंने हमसे कहा कि आओ मुझसे हदीस लो, तुम में से जो अच्छी तरह नहीं लिख सकता हम उसके लिए लिख देंगे और जिसके पास कागज नहीं होगा हम इसको कागज देंगे, सेलफोन नहीं बल्कि बच्चों को कागज देंगे। सैयद बिन मुसैब मकतब के बच्चों को देखकर कहते, कितना खूबसूरत जुमला इनका देखिएगा, हाउलांग नासु बादना, ये हैं बच्चे हमारे बाद के आलिम, यानी हमारे बाद जो बच्चे आलिम बनेंगे। हसन बसरी कहा करते थे नौजवानों को हमारे सामने रखो, कहां बिठाओ, फ्रंट रो में बिठाओ, इनके दिल फारिग होते हैं, यानी इनके पास इतने तफक्कुरात नहीं होते, ये अलग बात है कि आज के नौजवानों के तफक्कुरात बड़ों से भी बढ़ जाए, हाँ, जो सुनते हैं याद कर लेते हैं, इनमें से अल्लाह जिसको चाहेगा इल्मे दीन देगा। क्या पता चला इससे, क्या सीखा है जी फारिया, इस जुमले से आपने क्या सीखा है? कुछ नहीं सीखा जी। आयशा आपने क्या सीखा? ये तो नहीं इसमें सीखना, एक बार इरम आपने क्या सीखा? जवानी में इल्म सीखने के ज्यादा मौके होते हैं और ज्यादा जल्दी याद होता है। अबू बकर बिन अय्याश की मजलिस से गुजरते हुए एक शख्स ने इनसे पूछा कि ये बच्चे यहाँ क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, अल्लाहुल्लज़ीन यहफ़ज़ून अलैका दीनक, ये लोग तुम्हारे दीन की हिफाजत करेंगे, यानी बच्चों को इल्म की मजलिसों में बिठाओ ताकि कल इन्होंने तो दीन आगे पेश करना है। और दीन के साथ शौक कितना था, इमाम रबी मदीना के अजवाद और असखिया में थे, यानी सखी भी थे और जवाब यानी बहुत खर्च करते थे, उन्होंने अपने अस्खाब और अखवान पर 40,000 दिरहम खर्च किए। मशहूर मुहद्दिस अब्दुल वहाद बिन अब्दुल मजीद की सालाना आमदनी 40,000 थी, कमा सकते हैं, ये अगले सबक में अब लेसन आ रहा है, लेकिन वो तमाम रकम साहिब हदीस पर खर्च करते थे। اسماعیل بن عیاش کے بارے میں ابو خازی یحییٰ کا بیان ہے کہ میں نے ان سے بڑا آدمی کسی کو نہیں دیکھا، جب ہم لوگ ان کے پاس جاتے تھے تو ہم کو بزغالہ اور حلوہ پیش کرتے تھے، یعنی علم والے علم کے لیے جاتے تھے ان کو اچھا سا کھانا کھلاتے تھے. عبد الرحمن بن ابو لیلہ کے مکان میں جب قرہ جمع ہوتے اور بغیر کھانا کھائے وہ ان کو نہیں لوٹنے دیتے تھے، اسی لیے آپ کو بھی بریک دے رہے ہیں. خلیفہ عبد الولید بن عبد الملک نے اہل علم و فضل اور طلبہ اور معلمین کے لیے وظیفے جاری کیے. اب ابن ابو اعلیٰ کا بیان ہے کہ خلیفہ ولید مجھ کو چاندی کے ٹکڑے دیا کرتا تھا جن کو میں بیت المقدس کی مسجد کے قرہ اور طلبہ کو تقسیم کرتا تھا، یعنی لینے والوں کے بھی دل ایسے تھے تو دینے والے بھی ایسے تھے. یہ کہ آج پھر مسلمان سی دور میں آ جائیں. یہاں پہ سبق پورا ہوا. سبحان کا وتوب الیک. بریک لے لیجیے، انشاءاللہ 20 منٹ کے بعد دوبارہ آتے ہیں، آگے آئیں گے اور اگلا سبق شروع ہوگا. جی ابھی سے بیک نوٹ نوٹ کر کے رہا ہوں، آپ اپنی لسٹ بنا لیں پلیز. یہ لائٹ تھوڑی سی بند کر سکتے ہیں آپ لوگ؟